بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هي آية إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. یہ سورہ آل عمران میں بھی ہے اور بالکل یہی آیت سورۃ النور میں بھی ہے. تو یہ ایک آیت ہے، ایسی آیتیں بعض ہیں جو قرآن میں دہرائی گئی ہیں، یہ بھی ان آیتوں میں ہے جس کو دہرایا گیا ہے. معنی تو بہت واضح ہے کہ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں، تو یہ تو ان کا پہلے تذکرہ ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد، گناہ کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح اپنی کر لیں. اصلاح کیوں کریں؟ کیونکہ اصلاح توبہ کا جز ہے. توبہ اگر کی ہے تو توبہ سے مراد یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، تو کیسے آئندہ گناہ نہیں ہوگا؟ اس کے لیے اصلاح ضروری ہے. تو کہ قرآن میں یوں ہی ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بس اب اگر یہ کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے، رحمان الرحیم ہے. یہ مضمون، اس میں علاج ہے ہمارا، کہ گناہ کا علاج ہے. ابھی عرض کرتا ہوں اس کی تفصیل. لیکن یہ بات کہ توبہ بغیر اصلاح کے نہیں ہوتی، توبہ کے بعد اصلاح نفس ضروری ہے تاکہ وہ گناہ نہ ہو. اس لیے یوں اصلاح کیوں لگایا؟ حق تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن قرآن میں ایک نہیں، 11 آیتیں ہیں اسی طرح کی جس میں اصلاح یا اصلاح لگا ہوا ہے. دیکھیے، یہ تو سورۃ النور اور سورہ آل عمران کی آیت ہے، دونوں جگہ ہے. اور پھر ایک جگہ ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں. دیکھیں اس میں بھی کیا قید لگی ہوئی ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا. ایک اور آیت ہے، اس میں دو آدمیوں کا قصہ ہے، انہوں نے کوئی غلطی کی تھی. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا. دیکھیے، تابا کے بعد توبہ کی، پھر کیا کیا؟ اصلاح بھی کرائی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، ظلم کیا، توبہ کر لی، وَأَصْلَحَا، اور اس نے پھر اصلاح بھی اپنی کرائی. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن میں کس قدر اصلاح نفس کا حکم ہے. اصلاح کس چیز کو کہتے ہیں؟ اصلاح اس کو کہتے ہیں کہ جس بات کی وجہ سے وہ گناہ ہوتا ہے اس کو ہی ختم کیا جائے، تب اصلاح ہوتی ہے. کبر کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے تو کبر کی اصلاح ہوگی، عجب کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے تو عجب کی اصلاح ہوگی، دنیا کی محبت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے تو دنیا کی محبت کی اصلاح کرانی ہوگی. لیکن تابہ کے بعد اصلاح ضروری ہے. ایک اور آیت میں ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں بھی دیکھیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا واصله. اسی طرح سے ایک اور آیت میں فمن اتقى، جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اپنی اصلاح بھی کی. اسی طرح سے ایک اور آیت من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. دیکھیں تابہ کے بعد توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد واصلح. اسی طرح سے ایک اور آیت ہے وما نرسل المرسلين الا مبشرين مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح. یہاں تو ایمان لانے کے بعد ہی اپنی اصلاح میں لگو. تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس استغفر اللہ کر دیا، توبہ کہ توبہ ہو گئی. توبہ کیسے ہو گئی؟ توبہ تو اس وقت ہوگی جب آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا. اور گناہ کا کیا مطلب ہے؟ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. جس چیز سے توبہ کی جاتی ہے وہ اس سے کی جاتی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ہے اصل توبہ. اس کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی نافرمانی کو جان سکے کہ کیا کیا باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی ہیں، اور پھر یہ کہ ان سے بچنے کی قوت آ جائے. اور وہ آتی ہے باطنی گناہ، باطنی اصلاح سے. دیکھیے جتنی ہمارے ظاہری گناہ ہیں یہ سب جو ہیں بغیر باطنی گناہوں کے پیدا نہیں ہوتے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے رسالہ، چھوٹا سا معمولات یومیہ، اس میں انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ جب اعمال باطنہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اعمال ظاہرہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اصل توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اعمال باطنہ کی طرف. اور ہم نے کیا کیا بنایا ہوا ہے دین کو؟ اعمال باطنہ کو نکال دو، اعمال باطنہ کا ذکر ہی نہ کرو، حالانکہ وہ فرض عین ہے. وہ فرض علیکم انفسکم، تمہارے اوپر فرض ہے اپنے نفس کی اصلاح. اور توبہ بغیر اصلاح کے نہیں ہوتی. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھیے ہم جو گناہ میں مبتلا ہیں، عقل مند وہ ہے جو اقرار کرے اور احساس ہو اس کو اور اپنی اصلاح میں لگ جائے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے یہ سمجھنے کا، سمجھنا چاہیے کہ گناہ کرنے سے نقصان کیا ہے. اب یہ لوگوں نے جو گناہ کرتے ہیں یقیناً ان کے دماغ میں یہی ہے کہیں نہ کہیں کہ کوئی حرج نہیں، ورنہ کیوں گناہ کرے گا؟ آپ کر کے دکھائیے. دنیاوی قانون کو توڑتے ہیں آپ کسی ایسے کو؟ توڑیں گے آپ؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، بعد میں پھنس جاؤ گے. تو اگر حق تعالیٰ کی نافرمانی کا احساس ہوتا کہ اس میں کتنا نقصان ہے تو کرتا بندہ. تو پتا یہ کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کسی طریقے سے، غصہ کرو کوئی حرج نہیں، انا للہ حرام ہے بالکل اور کوئی حرج نہیں ہے. یہی دماغ بیٹھا، ورنہ غصہ کیوں کرتا؟ جھوٹ بولو کوئی حرج نہیں ہے، چالاکی کر لو کوئی حرج نہیں ہے، حرام مال لے لو کوئی حرج نہیں ہے، غیبت کر لو کوئی حرج نہیں ہے. یہ دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، ورنہ وہ شخص غیبت کرتا. غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی شدت ہے کہ اس کو اشد لوگوں نے کہا ہے یہ زنا سے اشد ہے. لیکن خوب کرتے ہیں، اچھے خاصے داڑھی والے بزرگوں سے تعلق رکھنے والے غیبت کرتے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ، کیا دین سیکھا؟ یا غصہ کرتے رہتے ہیں، یا دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوتے ہیں. یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، معمولی گناہ نہیں ہے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے سمجھتے ہیں اس سے کچھ نہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، حرج نہیں ہے. اگر یہ حرج کا پتہ چل جائے تو فوراً چھوڑ دیں. انسان اپنی مضرت کی چیز، اپنی ضرر دینے والی چیز کو اختیار نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جزاء الاعمال، اس کو سال میں ایک بار تو ہر شخص پڑھ لے تاکہ سارے دماغ کے خیالات ٹھیک ہو جائیں. اس میں سے ایک چھوٹا سا مضمون میں پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے تین طرح کے نقصان ہوتے ہیں، اصل میں اور بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن تین طرح کے حکیم الامت نے بیان فرمائے ہیں. ایک، دنیا میں وبال. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں اور دنیا میں وبال نہیں آئے. وبال آتا ہے، گناہ کا اثر ہی یہی ہوتا ہے. اور بعد میں کہتے ہیں یہ کیوں ہوا، یوں کیوں ہوا، یوں کیوں ہوا. بھائی یوں اس لیے ہوا کہ تم گناہ کرتے ہو اور تم کو احساس بھی نہیں ہے. گناہ سے نحوست آتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے. تو ایک تو نقصان یہ ہے کہ دنیاوی وبال آتا ہے، اور ایک نقصان ایسا ہے جس کو سب مانتے ہیں، اس میں کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ گناہ کرو گے تو آخرت میں تو بھگتنی پڑے گا، اس میں تو کوئی انکار نہیں, لیکن اس کو اہمیت اس لیے نہیں دیتے, بات کی چیز ہے, مریں گے پھر دیکھی جائے گی, یہ سمجھتے ہیں. لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین طرح کے نقصانات ہیں, ایک دنیا میں وبال, ایک آخرت کی عقوبت سزا, اور ایک تیسری اور چیز ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں, اور وہ ان دونوں سے زیادہ شدید ہے. دنیاوی وبال کے بارے میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو گناہ کی مضرتیں, گناہ کے نقصانات, گناہ کا ضرر اس کثرت سے ہے کہ جن کا شمار ہی نہیں ہو سکتا. یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو نافرمانوں کے جا بجا جگہ جگہ قصے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی سزائیں مذکور ہیں, وہ کس لیے ہیں, وہ سزائیں ان کو کہاں ملی بتائیے آپ. جتنے بھی قصے قرآن میں ہیں, فرعون کے ساتھ ایسا ہوا, فرعون کے ساتھ ایسا کہاں ہوا, دنیا میں ہوا یا آخرت میں؟ دنیا میں ہوا. تو جتنے قصے ہیں سب دنیا میں سزائیں بتائی جا رہی ہیں, فلاں قوم دھسا دی گئی, فلاں قوم پہ پتھر برسنے لگے, فلاں قوم پہ یہ ہوا, فلاں قوم پہ یہ ہوا, تو یہ سب دنیا میں ہوا نا, یہ فرما رہے ہیں. دنیا میں تو قرآن کی آیات سے ہمیں خبر دے دی گئی کہ تم گناہ کرو گے تو دنیا میں تمہارے اوپر آئے گی مصیبت, وبال آئے گا. فرماتے ہیں قرآن میں جو نافرمانوں کے جا بجا جگہ جگہ قصے اور ان کے ساتھ اس کی سزائیں مذکور ہیں, کس کو معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے, کیا چیز ہے جس نے ابلیس کو آسمان سے نکل کر زمین پر پھینکا. ابھی تو آخرت کی سزا نہیں ملی ہے, دنیاوی سزا ہے. یہی نافرمانی ہے جس کی بدولت وہ ملعون ہوا, صورت بگاڑ دی گئی, باطن تباہ کیا گیا, بجائے رحمت کے اس کو لعنت نصیب ہوئی, اور قرب کے عوض اس کو بودھ حصے میں آیا, اللہ سے دوری ہو گئی. حالانکہ وہ ایک عرصے سے اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول تھا, اس کو پھر تسبیح و تقدیس کی جگہ کفر اور شرک اور جھوٹ انعام میں ملا. اور وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا, کیا تھا, گناہ تھا, اور اس کی سزا کہاں ملی, دنیا میں ملی. تو یہ کیسے کہتے ہو کہ ہم گناہ کریں گے دنیا میں سزا نہیں ملے گی, تم کو حس نہیں ہے, سزا تو مل رہی ہے, سزا یہ مل رہی ہے تمہارا سکون غارت ہو چکا ہے, تمہارا عذاب تم پہ ہو رہا ہے, تمہارا قلب معذب ہے, دل میں عذاب ہو رہا ہے, تم کو کہاں چین ہے, گناہ کرنے والے کو کبھی چین نہیں ملتا. اور پھر نحوستیں آتی ہیں, اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں, نعمت آتی ہوئی رک جاتی ہے, نہیں حس نہیں ہے, غصہ کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے غصہ کرنے کے بعد آپ کی کتنی نعمتیں چھن چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون تو جاری ہو کے رہتا ہے, نحوست اسی کو کہتے ہیں کہ آتی ہوئی نعمتیں رک جائیں, چھن جائیں, یا نعمت جو موجود ہے وہ ختم ہو جائے. وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا, وہ کون سی چیز ہے جس سے ہوائے تند کو قوم عاد پر مسلط کیا گیا, یہاں تک کہ وہ زمین پر پٹخ پٹخ کے مارے گئے, اور وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم سمود پر چیخ آئی, جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے, وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی گرائی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے, وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم شعیب پر بشکل سائبان ایک بادل کے عذاب آیا, اس سے آگ برسی, اور وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم فرعون بحر قلزم میں غرق کر دی گئی, وہ کون سی چیز ہے جس سے قارون زمین میں دھسایا گیا, پیچھے سے گھر اور اسباب اس کے ہمراہ ہوا, اور وہ کون سی چیز ہے جس نے بنی اسرائیل پر ایسی قوم کو مسلط کیا جو سخت لڑائی والی تھی, اور وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے اور ان کو زیر و زبر الٹ پلٹ کر ڈالا, مار موٹ کے ختم کر دیا, پھر دوسری بار ان کے مخالفین کو پھر ان پہ غالب کیا, پھر ان کا بنا بنایا کارخانہ تباہ و برباد ہو گیا. وہ کون سی چیز ہے جس نے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مصیبت اور بلا میں گرفتار کیا کہ کبھی قتل ہوئے, کبھی قید ہوئے, کبھی ان کے گھر اجاڑے گئے, کبھی ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوئے, کبھی وہ جلا وطن کیے گئے. وہ چیز جس کے یہ آثار ظاہر ہوئے, کہاں ظاہر ہوئے, دنیا میں ظاہر ہوئے, اور اس کا سبب نافرمانی نہیں تھی تو پھر اور کیا تھا, صاف بتایا گیا قرآن میں. ان قصوں کو جا بجا قرآن میں ذکر کیا گیا ان قصوں کا, اور نہایت مختصر الفاظ میں اس کی وجہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ ان پر ظلم کرتے, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہے, خود اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے گناہ کر کے. تو یہ تو دماغ سے نکال دیجئے کہ گناہ کریں گے اور اس کے بعد اس کا وبال نہیں آئے گا، اس کی نحوست نہیں آئے گی. ارے اتنی سخت نحوست ہوتی ہے گناہ کی کہ مرتے وقت ایمان ہی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. لوگ کانپتے ہیں اللہ والے جو جانتے ہیں اس چیز کو. گناہ کے قریب بھی مت جاؤ. بڑے آرام سے غیبتیں ہو رہی ہیں، بڑے آرام سے لایانی کلام میں مشغول ہیں، بڑے آرام سے تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، بڑے آرام سے الٹی سیدھی خبریں سنی جا رہی ہیں جس میں صرف جھوٹ. اور بھائی ایسی چیزوں کو سننا کس نے کہا جائز ہے؟ جو کفار کی بنائی ہوئی خبریں ان کو دیکھنا کس نے کہا کہ جائز ہے؟ ایسی تصاویر کو دیکھنا کس نے، لاش کی تصاویر، مردوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ جائز ہے؟ تو اب گناہ جب کرو گے تو اس کا وبال آئے گا، نہ کہ انعام ملے گا تمہیں. انعام نہیں ملے گا، وبال آ کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کا قانون بدلتا نہیں ہے. یہ تو ایک سزا ہے. دوسری سزا آخرت میں سزا ہے، اس میں تو بال اتفاق ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، اور مرتے ہی سب کو معلوم بھی ہو جائے گا، اس لیے اس میں زیادہ گفتگو کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ گناہ کا ایک اور ضرر بتاتے ہیں. یہ ضرر اصل میں ان دونوں ضرر سے زیادہ اشد ہے مسلمان کے لیے. جو مسلمان ہے، مسلمان کون ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتا ہے. اشد فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو اشد ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کو ایک تیسرا ضرر پہنچتا ہے. فرماتے ہیں گناہ پر عقوبت اور سزا کا اندیشہ نہ بھی ہو تو بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ گناہ اس وجہ سے نہ کرو کہ دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی ضرر ہے. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ پر عقوبت کا اندیشہ نہ بھی ہو، گناہ پر سزا اور وبال کا اندیشہ نہ بھی ہو، تب بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک اور ضرر ہے. اور وہ ضرر یہ ہے کہ گناہوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے بندے کا حق تعالیٰ سے تعلق کم ہو جاتا ہے، اور یہ مومن کو برداشت نہیں کہ میرا تعلق جو ہے اللہ میاں سے کم ہو جائے. دیکھیں یہ مومن کا دل برداشت نہیں کر سکتا. اگر نہیں ہوتا ایسا کہ گناہ کرنے کے بعد تمہارے دل پہ چوٹ نہیں لگتی ایسی کہ یا اللہ آپ سے تعلق کم ہو گیا، تم اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، کلمہ طیبہ پڑھو، کسی اللہ والے کی خدمت میں جاؤ، اپنی تربیت کراؤ. تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایمان دب گیا ہے تمہارا بری طرح سے، ورنہ ایمان ہوگا تو ضرور دل پہ چوٹ لگے گی کہ تعلق مع اللہ کم ہو جائے. گناہ سے جو لوگ حتیٰ کے صاحب نسبت بھی ہو چکے ہوں، ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر گناہ ہوا تو نسبت باطنی سلب ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں گیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، تو بیٹے کا جو پیجامہ تھا وہ ٹخنے سے نیچے تھا. تو ان بزرگ نے فوراً دیکھتے ہی جیسے ہی وہ پہنچے، سلام دعا کی، فوراً پوچھا کہ آپ نے بیٹے کو ٹخنے سے نیچے جو پیجامہ پہنایا ہے یہ تو حرام ہے، اور چونکہ یہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. بس جناب ان صاحب نے بتایا کہ یہ سن کر میرا دل اس قدر دھک سے ہو گیا کہ گناہ سے نسبت باطنی سلب ہو جاتی ہے، گناہ کے ساتھ نسبت نہیں ٹھہر سکتی. ہاں جو صاحب نسبت ہو جاتا ہے، جو تعلق مع اللہ جس کو اللہ میں عطا فرما دیتے ہیں، وہ اگر پھر توبہ کرے تو عود کراتی نسبت. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ کہ جس کو بناتے ہیں اپنا، وہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کو پھر لپٹا لیتے ہیں کہ اچھا آ جاؤ. لیکن گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ تعلق جس کو نسبت بات نہیں کہتے ہیں، وہ ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے بہت ڈرتے ڈرتے احتیاط سے، اول تو سارا مقصود یہی ہے کہ تعلق مع اللہ وہ چیز حاصل ہو جائے جس کو نسبت بات نہیں کہتے ہیں، وہی تو مقصود ہے، وہی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اللہ کا ولی بننا حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کیا ہے؟ نفل ہے، فرض عین ہے ہر مسلمان پہ. کیا اللہ کے دوست نہیں بنو گے، دشمن بنو گے تم؟ اللہ تعالیٰ کا دوست تمہیں بننا ہی بننا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ گناہ بالکل نہ ہو. اس کی ایک ہی شرط ہے ایمان کے ساتھ، صرف ایک شرط ہے. الا ان اولیاء اللہ، دیکھو سن لو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کی شان بتائی ہے کہ ان پہ نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے. کون ہے وہ؟ الذین آمنوا جو ایمان لائے, اللہ کا شکر ہمیں اللہ میں نے ایمان عطا فرما دیا, وہ کانو یتقون, اور وہ تقوی کو پکڑے رہتے ہیں. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ گناہ سے دور رہنے. تقوی اور کوئی چیز نہیں, اللہ کے ڈر سے ہر چھوٹے بڑے گناہ, ظاہری بات کی گناہ سے یہ شخص دور رہے, یہ متقی ہے. بس یہ اللہ کا ولی ہے, جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی. خوش ہوا اللہ اس سے, خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو سارا کھیل دھری ہے کہ گناہ سے بچو. تم نے گناہ کو معمولی سمجھ لیا, ارے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے. گناہ کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ کو تم تکلیف دیتے ہو. تم معلوم کرو گناہ کیا کیا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضرت مولانا فقیر محمد صاحب بہت بڑے عجیب بزرگ تھے, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ خلفاء میں سے تھے, لیکن بڑے صاحب کش بزرگ تھے, اور بڑے عجیب عجیب واقعات ان سے منسوب ہیں, روتے بہت تھے. تو کراچی میں تھے حضرت نواب صاحب کے پاس, تو ایک شخص آیا کہنے لگا, حضرت میں وہاں گیا تھا, مدینہ منورہ گیا تھا, وہاں سے آ رہا ہوں, اور وہاں سلام عرض کرنے کی توفیق ہوئی. تو مولانا فقیر محمد صاحب نے اس کو فرمایا کہ بھائی تم نے جب سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرور جواب دیا, یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی سلام کرے اور جواب نہ دے. ضرور جواب دیا تمہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس گناہ کی وجہ سے جو تمہارے چہرے پہ ہے, کہ تمہاری داڑھی ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے, منہ پھیر کر جواب دیا ہوگا, کیونکہ حیات میں بھی یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حیات میں بھی یہ کیا. دیکھیے ذرا, تو ہم جو گناہ کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں, اپنے والدین کی روح کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں, تعلق اللہ کو ختم کرتے ہیں, تو کیوں نہیں اپنی اصلاح کراتے ہو؟ دیکھو ابھی کتنی آیات پڑھ کے سنائی گئیں کہ جہاں تابہ کے بعد اصلاح ہے, تابہ کے بعد اصلاح ہے, تابہ کے بعد اصلاح ہے. اگر تم غصہ کرتے ہو تو کیوں نہیں اپنی اصلاح کراتے ہو کہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے؟ کیوں نہیں کراتے؟ ختم تو خیر نہیں ہوگا, لیکن بشریت رہے گی, لیکن بہت کم ہوگا, اور ہوگا تو دو منٹ تین منٹ میں ختم ہو جائے. یہ ہوتا ہے اصلاح کے بعد بھی, یہ نہیں ہوتا کہ انسان فرشتہ بن جائے, لیکن کم سے کم وہاں تک تو پہنچو. کیوں اللہ میاں کو ناراض کرتے ہو؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ کیوں اپنا نقصان کرتے ہو؟ تو فرما رہے ایک تیسرا ضرر یہ ہے کہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ بندے کا تعلق مع اللہ کم ہو جاتا ہے, اور ہر مسلمان کے پاس اصل دولت بس یہی تعلق مع اللہ ہے. اس کے سامنے ہر چیز ہیچ, ہر چیز ہیچ. جس کو تعلق مال اللہ حاصل جاتا ہے اس سے کروڑوں لے لیجئے, وہ جانے دے گا تعلق مال اللہ کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. فرمایا کہ تعلق مال اللہ کا کم ہو جانا کسی ایمان والے کو پسند نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اسی بات کا دوسرا عنوان محبت ہے, جو فطرتاً ہر مسلمان کے پاس موجود ہے, کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ میں کوئی قید نہیں ہے. ہے کوئی قید؟ صرف ایمان کی شرط. ایمان کی شرط ہے نا, تو مسلمان میں تو ضرور بالضرور شدت محبت ہے اللہ کی. اب اس میں کمی ہوئی تو یہ تو تڑپ جائے گا. ہمارا آپ کا افسر اگر ذرا سا آنکھیں بدل لے آفس میں, آج وہ ٹھیک سے باتیں نہیں کر رہا ہے, تو آپ کا دم نکل جاتا ہے, دم نکل جاتا ہے. حالانکہ وہ صرف آپ کی ملازمت ختم کر سکتا ہے یا آپ کی تنخواہ کم کر سکتا ہے, اور اللہ تعالی قادر مطلق ہے, ہر طرح سے ہم ان کے قبضہ قدرت, ان کی ناراضگی ہم برداشت کر سکتے ہیں. پھر کیسے وہ تعلق میں اللہ میں کمی کو برداشت کرتے ہیں؟ ہر مسلمان کے پاس اصل دولت تو یہی تعلق میں اللہ ہے, جس کا کم ہونا کسی ایمان والے کو پسند نہیں ہو سکتا. مومن اگر ٹٹو لے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر اگر ایمان والا ہے تو محبت بھری ہوئی ہوگی. ایسا مومن نہیں ہو سکتا جس کے اندر محبت نہ بھری ہوئی ہو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. چنانچہ حدیث شریف میں ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. ایمان کی شرط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ایسی محبت ہے؟ جائزہ لیں ذرا. ہمارا حال تو الٹا ہے, ہمارا حال تو الٹا ہو رہا ہے. ہم تو ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں, شرماتے نہیں ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. ہماری شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ کیا اسی طریقے سے ہوتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں؟ ولیمہ ہمارا اسی طریقے سے ہوتا ہے؟ کیا رخصتی اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نمونہ تھے, نمونہ تھے. اور نمونہ ہونا کس چیز سے ثابت ہے؟ قرآن کی آیت سے. تو جو ان کو نمونہ نہ مانے اس کا کیا ہوگا انجام؟ کافر ہو جائے گا. قرآن کی ایک آیت کا بھی منکر کافر ہو جائے گا. یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ ایک بھی آیت کا قرآن کی منکر ہوگا تو وہ کافر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نمونہ بتایا گیا ہے. نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے تم کرو, جیسے ان کا لباس ویسے تمہارا لباس, جیسی ان کی شکل ویسے تم تمہاری شکل, جیسی ان کے طریقے ویسے تمہارے طریقے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سالگرہ مناتے ہیں. کس کے طریقے ہیں یہ؟ کفار کے. شرم نہیں آتی. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ہم شادی کی سالگرہ منانا چاہتے ہیں. تو شادی کی سالگرہ اس سے منانا چاہتے ہیں کہ وہ دن ہمیں عزیز ہے جس دن ہماری شادی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی سالگرہ تک تو جائز نہیں ہے, نہ کی گئی, نہ صحابہ نے کیا, تو کسی اور کی سالگرہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور اگر تم نے تعویلیں کی اس طرح کی تو ایمان ختم ہو جائے. یاد رکھو, تشبہ بالکفار ہے, اس کو تعویل کر کے کرو گے تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا. اگر تم نے تشبہ بالکفار کیا لیکن بعد میں کان پکڑ کے توبہ کر لی, یا اللہ ہم نے غلط کیا, تو ایمان بچ جائے گا. یاد رکھو اچھی طرح سے یہ چیز. یہ سبق ہمیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بچپن سے دیتے رہے, لڑکپن سے, جب سے ان کے پاس جاتے تھے. ہم نے اور کچھ نہیں یاد رکھا ان کی باتوں کا. ہر قسم کی افراتفری میں تو رہے, چونکہ اصلاح تو ہوئی نہیں, گناہ میں تھے آلودہ, لیکن ایک بات یاد رکھو ان کی ہمیشہ, دیکھو گناہ کرتے ہو تو کرو, نہیں اسے گناہ سمجھو. خبردار اس کو تعویل کر کے کہا کہ نہیں اس میں کیا حرج, اس میں یہ حرج, اس میں نہیں حرج, اس میں یہ فائدہ, اس میں وہ فائدہ. بھائی غصہ حرام ہے تو اس کو حرام کہو, غلطی ہو گئی. یہ کیوں کہتے ہو تعویلیں کیوں کرتے ہو؟ کوئی تعویل نہیں کرو, تمہارا ایمان چلا جائے گا تعویل کرنے سے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہیں. شادیاں کیسی ہیں؟ مساجد کیسی ہیں ہماری؟ کیا وہی مساجد ہیں؟ اتنے عالیشان مینارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو عالیشان بنانے سے منع فرمایا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ پردہ اور عورتوں کا گھروں میں رہنا, یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس بالفرض مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوں, تو بھی عورت کے لیے گھر میں نماز زیادہ افضل ہے, اس سے بھی افضل ہے. اور گھر میں بھی اندر, اور اندر بھی کونے میں ہے یا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منع فرما دیا ایک صحابیہ کو کہ جاؤ, نہیں تمہاری خواہش تو یہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھوں. فرمایا کہ تمہاری خواہش تو ہے لیکن تمہاری نماز تمہارے گھر کے کونے میں افضل ہے. تو چنانچہ وہ وہاں چلی گئیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ اجتہام حرم شریف میں اور مسجد نبوی میں عورتوں کی بھرمار, پھر اس کے بعد مسجد نبوی سے نکلتی ہیں اور بازاروں میں بھرمار کرتی ہیں. تھا وہ شخص, اس نے ہمارے حضرت کو لکھا تھا کہ حضرت مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آس پاس جو ہے بے شمار دکانیں ہیں زیوروں وغیرہ کی, اس میں عورتیں بھری ہوئی ہیں. تو مجھ کو فوراً محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی اس سے, اور ذرا حیا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا کرتے کہ عورتیں اس طرح سے بازاروں میں بھری ہوئی ہیں؟ تعالیٰ کا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو کہ مسلمان اگر ہو, ایمان والے ہو, تو تمہاری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ والد سے بھی زیادہ, بیٹے سے بھی زیادہ, اور تمام مخلوق سے زیادہ. بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ تعلق مع اللہ کو کمزور کر دیتا ہے. جبکہ مسلمان کے پاس تعلق مع اللہ یعنی اللہ کی محبت انتہائی قابل قدر نعمت ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو اس محبت کو ضعیف کر دیں. اب ذرا سنیے کہ وہ چیز کیا ہے جو اس محبت کو ضعیف کرتی ہے. تو وہ بغض عن الحق ہے، یعنی اللہ تعالی سے دوری ہے. یعنی اللہ تعالی سے دوری جب ہوگی تو یہ نعمت یعنی تعلق مع اللہ کمزور ہو جائے گا. اور اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ بعد یا دوری کس چیز سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبتوں سے بعد نہیں ہوتا. کسی میں کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، حملہ آ جائے، دشمن آ جائے، اس سے بعد نہیں ہوتا. بلکہ بعد کس چیز سے ہوتا ہے، دوری کس چیز سے ہوتی ہے؟ صرف ایک چیز سے، اللہ تعالی کی نافرمانی سے، صرف اور صرف گناہ سے ہوتی ہے. حجاب کی چیز بس ایک ہے جس سے بچنا فرض ہے. کیا ہے وہ؟ گناہ. ایک بتاؤ، ایک ہمارے بزرگ تھے لیکن مجھ سے بے تکلف بہت تھے، لڑکپن سے مجھے دیکھا تھا. تو جدہ تشریف لائے ہوئے تھے، عمرہ وغیرہ کر کے واپس جا رہے تھے، اور یہ ہمارے حضرت سید ظفر علی مرحوم کے گھر پہ ہی تھے اس وقت. تو وہ بیٹھے، ان سے بے تکلف ہی تھی تھوڑا، تھے تو میرے بزرگ. تو میں نے ان کو عرض کیا کہ دیکھیے کلام پاک اور کلام پاک کی تمام تفاسیر اور تمام احادیث اور تمام احادیث کی تمام تفاسیر اور تمام بزرگوں کے بیان اور ان کی تحریریں اور تقریریں اور کتابیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ہیں. ان سب کا خلاصہ میں آپ کو تین لفظوں میں بتاؤں؟ پھر کہیں اچھا بتاؤ. میں کہیں گے تین لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ گناہ مت کر. میں نے کہا دیکھیے حضرت، یہ بات میں بہت جگہ دہراؤں گا، اگر یہ غلط ہے تو بتا دیجیے. تو کچھ دیر تک خاموش رہے، کہنے نہیں بات صحیح. قرآن میں کفار کے حالات ہیں کہ انہوں نے جب گناہ کیے تو یہ ان کا انجام ہوا. کس لیے ہے وہ؟ تاکہ ہم گناہ نہ کریں. جنت بتائی گئی ہے. کس لیے؟ تاکہ گناہ نہ کریں تو وہاں پہنچ جائیں. دوزخ کا حال ہے، تاکہ گناہ نہ کرو ڈر کے مارے. اور احکام ہیں تاکہ تم ان کے اوپر عمل کرو اور گناہ سے بچ جاؤ، اسی لیے احکام ہے نا. اور بتائیے کتنی ہی چیزیں آپ لیں گے، سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. دین یہی ہے، دین نام ہے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک اللہ والے سے تعلق کرو. خود سے نہیں کر سکتے تو خود سے تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے. تو مصیبتوں سے بغض نہیں ہوتا، مصیبتوں سے تعلق میں اللہ کم نہیں ہوتا، وہ تو بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے اور مانگنے لگ جاتا ہے. لیکن گناہ سے دوری ہوتی ہے، اور دوری بھی ایسی ہوتی ہے کہ یہاں تک ہوتی ہے کہ ایمان سے بعض اوقات ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. چنانچہ صوفیہ نے حجاب کے سات درجے بیان کیے. یعنی حجاب، اصل حجاب کیا ہے؟ گناہ. گناہ سے ہی حجاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان پردہ پڑتا چلا جاتا ہے، دوری ہوتی چلی جاتی ہے گناہ سے. تو یہ جو گناہ ہوتا ہے اس کے سات درجے ہیں. یعنی پہلا درجہ اراد ہے کہ گناہ کیا، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اب توبہ نہ کی، تو یہ حجاب ہے. اس کے بعد بھی اصرار رہا تو تیسرا درجہ تفاصل ہے. اور اگر اب بھی استغفار نہ کیا تو عبادت میں جو ایک کیفیت ذوق و شوق کی تھی وہ سلب ہو گئی، یہ سلب مزید ہے. اگر اب بھی اپنی بےہودگی یعنی وہ گناہ نہ چھوڑا تو جو راحت و حلاوت مٹھاس کیفیت زائدہ سے پہلے اصل عبادت میں تھی وہ بھی سلب ہو گئی، یہ سلب قدیم کہلاتا ہے. اگر پھر بھی توبہ میں دیر کی تو جدائی کو دل گوارا کرنے لگا، اللہ تعالیٰ سے جدائی کو دل گوارا کرنے لگا. یہ کون لوگ ہیں؟ ہر وقت موبائل کے اوپر الٹی سیدھی خبریں تصویریں دیکھنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ سے جدائی گوارا ہے. یہاں تک پہنچ چکے ہیں، یہ بہت دور تک حجابات میں جا چکے ہیں. ورنہ نفرت ہونی چاہیے، جو چیز اللہ سے دور کرے اس میں تم کو دلچسپی ہو رہی ہے، کیا کرو گے دیکھ کر؟ زخمیوں کو اور مردہ لاشوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کو کیا ملتا ہے؟ اس سے ملتا ہے کچھ؟ ایک صاحب ہے وہ بالکل نہیں دیکھتے، ان کو کچھ پتا نہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں خوش ہیں. کوئی ان کا نقصان ہو رہا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ جو موبائلوں پہ خبریں اور تین چیزوں میں لگا ہوا ہے اس کا تو سخت نقصان ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب دل جدائی کو دل گوارا کرنے لگا تو یہ چھٹا درجہ ہے، یہ تسلی کہلاتا ہے. اگر اب بھی وہی کیفیت رہی تو محبت کی بجائے حق تعالی سے بغض و عداوت ہو جاتی، یہ ہوتا ہے. گناہ کا انجام دیکھا آپ نے کہ حق تعالی سے بغض و عداوت ہو جاتی ہے، اور یہ ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ ان کے حکموں سے بغض و عداوت، ان کے حکموں سے بغض و عداوت ہو جاتی ہے. مانتے نہیں، حق بات بتائی جائے تو اس کا انکار کرتے ہیں. یہ آخری حجاب ہے جو سب سے اشد ہے. وہاں پہنچ کر بندے کو حق تعالی سے بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بغض پھر بھی طبعی ہوتا ہے، عقلی نہیں ہوتا، اس لیے کفر تک نہیں پہنچتا. لیکن کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یہ طبعی بغض کسی بھی وقت عقلی بغض میں بدل جاتا ہے، اور بالخصوص موت کے وقت. اور دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، جب دو دوستوں میں آپس میں تکدر ہو جاتا ہے تو یہی سات حالتیں پیش آتی ہیں. تو گناہ ایک روحانی بیماری ہے، اور اس قدر سخت نقصان اس کا ہے کہ دنیا میں گناہ کی وجہ سے مصائب، آخرت میں عذاب، اور پھر بندے کی حق تعالیٰ سے دوری، جو گناہ کا سب سے بڑا نقصان ہے. اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہے ہیں، یعنی اپنے نفس کی اصلاح میں لگے ہیں اور مجاہدات کہہ رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر گناہ کریں گے تو نسبت باطنی سلب ہو جا سکتی ہے. اب گناہ کے علاج سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ گناہ کرنے والے کم سے کم تین طرح کے تو ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ہیں تو مسلمان نام کے، کہتے ہیں جی ہم تو گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے، بہت شیر ہیں، یہ تو تمہاری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تم نے اس کو بھی گناہ کر دیا، اس کو بھی گناہ کر دیا، عورت کو دیکھنے کو بھی گناہ کر دیا، تم موسیقی کو بھی برا کہتے ہو، تصاویر کو حرام کہتے ہو، عورت کو گھر سے نکلنے کو بھی برا کہتے ہو، عورتوں کا چہرہ نامحرم کے سامنے کھولنے کو گناہ بتاتے ہو، یونیورسٹی میں تم مخلوط تعلیم کو حرام کہتے ہو، شادیوں کے رائج طریقے کو تم حرام کہتے ہو، اس میں اسراف ہے یہ کہتے ہو نام و نمود ہے، اور تم غیبت کو بھی منع کرتے ہو. ہم نہیں مانتے جی، یہ ایک طبقہ ہے. ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا دل کرے گا. تو یہ لوگ گناہ کو حلال سمجھتے ہیں، اور گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان زیادہ رہتا ہے. یہ بھی ایک متفق علیہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں آپ نے گناہ کو حلال کہا ایمان ختم ہو گیا. یہ تو ایک طرح کے لوگ ہیں، ان کی بھی آخر مسلمانوں میں ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا نصیحت کا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو بڑے دیرہ دلیر ہیں، کہتے ہیں جی ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں ہے تو گناہ، ہے تو گناہ، یہ تو کہتے ہیں ہے گناہ، ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم کریں گے. یہ دلیری والے ہیں، عمر بھر کریں گے اور چھوڑیں گے بھی نہیں. یہ فاسق ہے، گناہ پر اصرار کرنے والا شخص فاسق کہلاتا ہے. فاسق کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، اس کا مفہوم غالباً یہ ہے کہ فاسق کی تعریف بھی نہ کرو، فاسق کی اگر تعریف ہی گئی تو عرش کانپنے لگتا ہے، حدیث شریف میں. فاسق کو ہدایت نہیں ہوتی، قرآن میں یہ مضمون ہے، ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کا قہر ان پر ہو جاتا ہے. ارے تم اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، کہتے تو ہو کہ گناہ ہے اور پھر کہتے ہو ہم چھوڑیں گے نہیں. تم کم سے کم اتنا تو کہو کہ یا اللہ میں گناہ چھوڑ دوں گا، اگرچہ میں اس وقت نہیں چھوڑ پا رہا ہوں لیکن آئندہ چھوڑ دوں گا. اتنا تو اللہ میں سے کہو کہ اللہ میں گناہ سمجھ رہا ہوں اس کو، آئندہ چھوڑ دوں گا. تھوڑی سی تو اپنے لیے ایک راستہ نکالو. یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارا گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اور یہ بات کہ گناہ چھوڑ دوں گا، یہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارا اور اللہ میاں کا خود کا معاملہ ہے. رات کو اکیلے میں بیٹھ جاؤ اور کہو یا اللہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتے، لیکن میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بس نفس اور شیطان نے مجھے مغلوب کیا ہوا ہے. کہو اللہ میاں سے آپ مجھے ہمت دیجئے، میں ضرور آپ کی نافرمانی چھوڑ دوں گا. اتنا تو اپنے رب سے تنہائی میں چپکے سے کہہ دو. ایسا کرو گے تو انشاءاللہ تم کو فساق کے گروہ سے اللہ میں نکال دے اور ہدایت ملنی شروع ہو جائے، کیونکہ فساق کو ہدایت نہیں ملتی. فاسق ہونا اچھی بات نہیں ہے، کم سے کم اللہ میاں کے سامنے یوں عرض تو کر دو. اس میں کیا جاتا ہے، کون سی بہت مشکل چیز ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جاؤ، تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور کہو یا اللہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتے، لیکن میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس نفس اور شیطان نے مجھے مغلوب کیا ہوا ہے. یا اللہ آپ مجھے ہمت دے دیجئے، میں ضرور آپ کی نافرمانی چھوڑ دوں گا، اتنا تو اپنے رب سے تنہائی میں چپکے سے کہہ دو، ایسا کرو گے تو انشاءاللہ فساق کے گروہ سے نکال دیے جاؤ گے. لیکن اگر آپ گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اور آپ نے دل میں تہیہ کر لیا، اور گناہ میں سمجھ لیجئے صرف ظاہری گناہ مقصود نہیں ہے، ظاہری گناہ تو بہت معمولی ان کی تعداد ہوتی ہے اور بہت معمولی مقدار ہوتی ہے، اصل جو گناہ ہم کرتے ہوتے ہیں وہ باطنی گناہ ہوتے ہیں. داڑھی تو رکھ لی، تکنے سے اوپر پیجامہ بھی کر لیا، نامحرموں کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا، بعض رشتے داروں سے نامحرم رشتے داروں سے وہ بھی چھوڑ دیا، لیکن کبر میں مبتلا ہو گئے تو کہ جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے. تو اگر کوئی گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، مراد اس سے ظاہری اور باطنی دونوں گناہ ہیں، اور دل میں تہیہ کر لیا ہے کہ گناہ چھوڑنا نہیں ہے، تو اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. آپ کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، جب آپ اندر سے آپ کے طلب ہی نہیں کہ گناہ چھوٹیں، تو آپ کیا ہو سکتا ہے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب گناہ کے سارے اثرات بھی مرتب ہوں گے اور مرتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا. ہاں، اگر عقائد صحیح ہوئے اور گناہ کو وہ گناہ ہی سمجھتا رہا لیکن کرتا رہا، تو خلود فی النار نہیں ہوگا، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنا ہوگا اس کو، کیونکہ ایمان کی بدولت وہ نکالا جائے گا، لیکن اس کو سزا ملے گی، دوزخ میں جانا پڑے گا. اکثر یہی ہوتا ہے لیکن کہ گناہ بار بار کرنے سے حس ختم ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کو حلال سمجھنے لگتا ہے. دیکھیے، ٹیلی ویژن ہوگا، بہت سے گھروں میں ہوتا ہے. اب آپ اسٹیٹسٹیکل سروے والے ایکسپرٹس جا کے سروے کریں، ان سے بھی اتنا پوچھیں کہ یہ جو ٹیلی ویژن پروگرام آتے ہیں ان کو تم گناہ سمجھتے ہو؟ وہ ہر ایک کہے گا نہیں، کہ گناہ کیا بات ہے، خبریں دیکھتے ہیں، تھوڑا سا میوزک بھی سن لیتے ہیں، تھوڑی سی ڈانس بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا گناہ کی بات ہے؟ یہی آپ کو جواب ملے گا. کیا ہے یہ؟ ایمان ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا. کتنا بڑا نقصان ہوا صرف اس وجہ سے کہ گناہ کو بار بار کرتے رہے، بار بار کرتے رہے، اب ختم ہو گئی، اس ختم ہو گئی. صحیح، اس وقت ایمان، اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی اللہ میں سے دعا مانگتے رہو، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ سخت فتنے کا وقت ہے، سخت فتنے. بیوی بچوں کو بھی بہت ہی احتیاط سے، ایک نازک چیز ہے، ایسا مت کرو کہ ایمان ہی ختم ہو جائے. بعض عورتوں نے یہ کہہ دیا اپنے شوہر کی سختی اور غصے کی وجہ سے، اس سے تو اچھا تھا کہ کافر ہوتے، نعوذ باللہ، تو وہ تو ہو گئی کافر، وہ تو عورت کافرہ ہو چکی اس طرح سے، تم کو پتا بھی نہیں ہے کس نے کافر کیا اس کو، تم نے کیا اپنی بدخلقی اور غصے کی وجہ سے. نازک چیز ہے، دیکھو ایمان ایک نازک چیز ہے، ایسا رویہ نہ کرو کہ وہ ایمان ہی ختم ہو جائے. تو اکثر یہی ہوتا ہے، گناہ بار بار کرنے سے انسان گناہ کو حلال سمجھنے لگتا ہے، یا تاویلیں کر کے پھر گناہ میں حکمت نکالتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان ہی کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے. اور اس حالت میں موت آنے کا مطلب خلود فی النار ہے، اب وہ نکل نہیں سکتا جہنم سے، کیونکہ وہ ایمان ہی کھو چکا ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ہاں، جو گناہ چھوڑنا چاہے اور چھوڑ نہیں پاتا، اور نفس کے تقاضے سے ایسا آدمی مغلوب ہو جاتا ہے، پھر گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ اس سے بچنے کا قصد کرتا ہے، لیکن اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے ہماری کہ نہیں؟ یہ حالت ہوتی ہے. یا غصے ہی کو دیکھ لیجئے، غیبت ہی کو دیکھ لیجئے، یا کسی نامحرم پہ نظر ڈالنے کو دیکھ لیجئے. ایسے گناہگار کو لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ بچنے کا قصد کرتا ہے لیکن گناہ پھر ہو جاتا ہے. کبھی آنکھ بہک گئی، کبھی زبان پھسل گئی، غیبت چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹتی نہیں، غصہ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹتا نہیں. ایسے گناہگار کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آسان علاج ہے. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس قدر آسان علاج بھی ممکن ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاعدے کے موافق تو بغیر مجاہدات کے، یعنی نفس کے خلاف جد و جہد کیے بغیر گناہ نہیں چھوٹ سکتے، بڑے بڑے مجاہدے کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے. مگر ظاہر ہے کہ ہر شخص تو مجاہدہ نہیں کر سکتا، ہر شخص تو شیخ کے پاس بھی نہیں جا سکتا. شیخ شیوخ ہیں کتنے، سارے مسلمان جائیں تو شیوخ کہاں ملیں گے؟ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تدبیر کیا ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہی اسی لیے کہلاتے تھے، ایک تدبیر قرآن و سنت کے مطابق بیان فرماتے ہیں. سنیے، خدا کا فضل ہے، فرماتے ہیں حکیم الامت، ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، خدا کا فضل ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اس آیت سے جو بیان کے شروع میں پڑھی گئی سمجھ میں آیا کہ توبہ کرنے میں بھی وہی خاصیت ہے جو مجاہدات. تو اس توبہ اور معافی میں اور پھر اسلام میں لگنا، یہ تین چیزیں ہیں، اس میں وہی خاصیت ہے فرماتے ہیں جو مجاہدات میں ہے، کیونکہ صاف ہے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اسلام میں لگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا. اتنا بڑا تو انعام دیتے. تمہارے گناہ تھے ہزار گناہ تھے, آج تم نے توبہ کی اور اسلام میں لگے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بھلائیوں میں بدل دیا. قرآن کی آیت ہے. یعنی توبہ کرنے سے وہی کام ہو رہا ہے جو مجاہدات سے ہوتا, یعنی توبہ کرنے میں وہی خاصیت ہے جو مجاہدے میں ہے. جس طرح مجاہدے سے گناہ کی عادت, مجاہدہ کسے کہتے ہیں, نفس کے خلاف کرنے, صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ غصہ آیا تو اس کو پی جاؤ, نفس کے خلاف کرو, وہاں سے ہٹ جاؤ, پانی پی لو, غصہ ظاہر نہ ہونے دو, پی جاؤ اس کو, کاظمین الغیظ بن جاؤ, ہے تو مجاہدہ. یہ مجاہدہ ہے نا. غیبت کا تقاضا ہو رہا ہے, چپ ہو جاؤ, یہ کیا ہے, مجاہدہ ہے. نامحرم کو دیکھنے کا تقاضا ہو رہا, نگاہ نیچی کر لو, یہ سب مجاہدات ہیں. لیکن یہ مجاہدات ہر ایک سے نہیں ہو سکتے. غصے والا غصہ کر دے گا, غیبت والا غیبت کر دے گا, نامحرم کو دیکھنے والا نامحرم کو. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں توبہ ہے, اس کی بھی وہی خاصیت ہے جس طرح مجاہدے سے گناہ کی عادت اس کا تقاضا بدل جاتا ہے. نامحرم کو دیکھنا تقاضا ہوا, مجاہدہ کیا, الٹا کیا, نہیں دیکھا, بار بار کیا, اب یہ تقاضا بدل جائے گا, اسی چیز سے نفرت ہو جائے گی. اسی طرح سے توبہ سے بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے. پتا چلا کہ گناہ کا علاج کیا ہے, توبہ ہے, تو اس میں کیوں کمی کرتے ہو, اس میں تمہارا کیا جاتا ہے, کچھ جاتا ہے؟ اللہ میں کو کہہ دو کہ یا اللہ غلطی ہوگی, توبہ کرتا ہوں, اس میں کیا مشکل ہے, ہے کوئی مشکل؟ یہ علاج بتا کر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھیے, سن لیجئے, ناقدری نہ کیجئے گا, اس آسان نسخے کی نسبت خدا کا شکر ہے. میں نے اپنے دوستوں پر آزمایا اس کو, اس کا امتحان کیا, پھر یہ بات مجھے معلوم ہو گئی کہ اس میں بھی وہی اثر ہے جو مجاہدے میں ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. صاحبو, امتحان تو کرو, آزماؤ تو صحیح, اگر کام نہ دے یہ نسخہ تو پھر اعتراض کرنا. قرآن کا نسخہ ہے, اللہ کا کلام ہے. میں نے تو خدا کا شکر ہے اپنے دوستوں پر امتحان کر کے, آزما کر, مشاہدہ کر کے یہ نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور امتحان اس طرح کیا کہ اپنے خاص خاص دوستوں کو, حضرت حکیم الامت نے اپنے خاص خاص دوستوں کو کہا کہ جب گناہ ہو جائے کرے تو توبہ کر لیا کرو, اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو, پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو, غرض ہر گناہ پر توبہ کرنا لازم کر لو, جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیا کرو, انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ گناہ کا مادہ ہی مغلوب ہو جائے گا, تقاضا ختم ہو جائے گا گناہ کا. دیکھیے کہاں مجاہدات, نفس کے خلاف کرنا, اور کہاں یہ آسان نسخہ کہ جب گناہ ہو تو توبہ کر لو. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب کمال ہے کہ کلام پاک سے ایسا آسان نسخہ اس انداز میں پیش کر دیا کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیے ہرگز ناقدری نہ کیجیے گا, یہ مضمون قرآن پاک کا ہے. اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ بار بار توبہ کرنے کا جو حکم قرآن پاک میں ہے, اس میں یہی مصلحت ہے کہ بار بار توبہ کرنے سے گناہ چھوٹ جائے. توبو الی اللہ کئی جگہ پہ آیا ہے, افسوس لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, صاحبو, اس علاج کا اثر یہ ہوگا کہ وہ گناہ ساری عمر چلے گا ہی نہیں, کیونکہ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ آدمی بار بار توبہ کرے اور پھر گناہ کرتا رہے, یہ ممکن نہیں. بار بار توبہ کی نسبت حق تعالیٰ فرماتے ہیں, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, یعنی جو لوگ کے بڑا بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا معمولی ظلم اپنے نفس پر کرتے ہیں تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو, پس بخشش چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نہیں بخشتا گناہوں کو مگر اللہ, اور وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں پہ اصرار کرنے والوں سے نکل جاتا ہے, فاسقوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے. تو توبہ کرنے میں کیا جاتا ہے, یہ ہر روزانہ رات کو بیٹھ جاؤ, جو وقت ملے بیٹھ جاؤ, یا اللہ میں یہ گناہ کرتا ہوں, میں مجبور ہو رہا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, آپ مجھ کو حضرت ایک آر عنوان سے فرماتے تھے ڈاکٹر عبداللہ, یا اللہ تعالیٰ سے یوں کہو, یا اللہ میں تو گناہ سے نہیں بچ پاتا, لیکن آپ تو قادر ہیں, آپ مجھے روک دیجیے. یہی اسی طرح سے کہہ دو کہ اللہ آپ کی تو قدرت میں ہے, میں غصہ کرتا ہوں, آپ کی قدرت میں ہے, مجھ کو غصے سے روک دیجیے. کسی طرح سے بھی توبہ کرو. حدیث شریف میں آیا ہے, جس نے ہر گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گناہ پر اڑا نہیں رہا, وہ فاسق نہیں ہے, وہ اصرار نہیں کر رہا ہے گناہوں پہ, خواہ اس نے ایک دن میں 70 گناہ کیا. حدیث شریف کا مضمون ہے, یہ اصرار کرنے والوں میں نہیں, کیونکہ جو آیت ابھی پڑھی گئی اس میں یہ ہے, ولم یسروا, گناہ پہ اصرار نہیں کرتے یہ لوگ. تو گناہ پہ اصرار نہیں کرتا اگر وہ شخص توبہ کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں صاحبو کیا یہ کوئی مشکل بات ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو؟ تو اگر توبہ کرنے میں زبان اور دل کو تھوڑی سی حرکت دے دو تو کیا دشوار ہے، کیا مشکل ہے؟ اصل یہ ہے کہ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے، ارے اس کو تو سبھی استعمال کر لیں گے، اور یہ نسخہ من جانب اللہ ہے، تو میری جو اتنی کوشش ہے سب برباد ہو جائے گی، تو اس نے اس طریقے سے ہی گمراہ کر دیا اور کہا کہ نہیں میاں یہ کوئی بات ہوئی، گناہ کرو اور توبہ کرو، یہ کوئی بات ہوئی، تو مذاق ہوا، یہ کہہ دیا، دماغ میں یہ ڈال دیا، قرآن کی آیت کے خلاف دماغ میں ڈال دیا نا۔ یہ آسان علاج اگر آپ کسی کو بھی بتائیں گے، عام آدمی کا تو تذکرہ ہی کیا، اچھے خاصے تجربہ کار بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے لوگوں کو، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کو جو سلوک میں قدم رکھے ہوئے ہیں اور کسی کے مرید بھی ہیں، ان کو بھی بتائیے یہ آسان علاج، تو اکثر لوگ اس کی ناقدری کریں گے۔ ناقدری کیسے کریں گے؟ عمل نہ کرنا ناقدری ہے، قرآن کی آیت سے ایک آسان علاج مل رہا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے تو ناقدری نہیں ہوئی، تو اور کیا ہے؟ ان کے دل میں بے وقتی ضرور ہوگی، اور بے وقتی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، ہر گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ بھائی ہمارے دلوں میں تو 10 کارخانے چل رہے ہوتے ہیں گناہ کے، عجب ہمارے اندر، کبر ہمارے اندر، ہر بار جب عجب کے اوپر عمل ہوا توبہ کرو، ہر بار جب کبر کا خیال آیا توبہ کرو، کیا دیر لگتی توبہ کرنے میں؟ نامحرم عورت کو دیکھنے کا تقاضا ہوا، دیکھ لیا، آنکھ بھگ گئی، توبہ کرو۔ حضرت عارف باللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات کہتے تھے، لیکن دوسرے الفاظ میں کہتے تھے، تو ہاں وہ کہتے تھے کہ گناہ تم سے نہیں چھوٹتے تو کرتے جاؤ، ان کا انداز گناہ تم سے نہیں چھوٹتے تو کرتے جاؤ، لیکن ہر گناہ پہ توبہ بھی کرتے جاؤ، توبہ بھی کرتے جاؤ۔ گناہ اور استغفار میں سے کون غالب ہوگا؟ کہتے تھے کہ گناہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ بندے کی طرف، اور استغفار کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ کون غالب ہوگا؟ کر کے دیکھ لو کون غالب ہوگا، ظاہر اللہ تعالیٰ کی جو نسبت ہے استغفار کی توبہ کی وہ غالب ہوگا، کر کے تو کوئی دیکھے، لیکن کرو گے نہیں تو کہاں سے کام بنے گا۔ دیکھیں کوئی گناہ مت چھوڑو، لیکن بس توبہ کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہے گناہ کا وہ علاج جو آسان ہے اور سریع الاثر ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس علاج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا اور اس علاج کی وقت ہی دلوں سے نکال دی، اور ہمیں بہکا دیا کہ جب گناہ پھر توبہ کے بعد ہو ہی جائے گا تو پھر توبہ کا کیا فائدہ۔ چنانچہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم توبہ بھی کر لیں گے مگر ہم سے پھر گناہ ہو جائے گا، تو ایسی توبہ سے کیا فائدہ؟ چنانچہ عام طور سے اکثر لوگ اسی دھوکے میں گرفتار ہیں، اور توبہ اس وقت کرتے ہیں جب بالکل ہی اس گناہ کے چھوٹنے کا یقین کر لیتے ہیں، اور جب تک یہ اندیشہ رہے کہ یہ دوبارہ ہو جائے گا تو توبہ ہی نہیں کرتے۔ صاحبو توبہ ہر حال میں کرنا ضروری ہے اور مفید ہے۔ خوب اللہ کہا ہے کسی نے، این درگہے ما درگہے نا امیدی نہیں است، یہ ہماری درگاہ اللہ کی درگاہ نا امیدی کی درگاہ ہے ہی نہیں۔ صد بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہے پھر توبہ کر، پھر بازا، یہ ہماری درگاہ ہے، حق تعالیٰ کی درگاہ ہے، یہاں نا امیدی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 100 بار بھی گناہ کیا، 100 بار بھی توبہ توڑی، پھر سے توبہ کرو، پھر توبہ کرو، دیر نہ کرو، توبہ ٹوٹ جائے گی ٹوٹنے دو۔ فرماتے ہیں افسوس ایسی اکسیر کی پڑیا مگر شیطان برتنے نہیں دیتا، صاحبو یہ عمل 10-5 مرتبہ کر کے تو دیکھو، ضرور گناہ چھوٹ جائیں گے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اندازہ کیجیے حکیم الامت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ باطن کو تمہارے گناہوں سے کتنا ہی ضرر پہنچا ہو، تم اب توبہ سے اس کا علاج کرو۔ اگر کہو کہ صاحب اندیشہ ہے توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے گا، کہاں تک توبہ کریں؟ تو میں کہتا ہوں کیا علاج کرانے کے بعد تم کبھی دوبارہ بیمار نہیں پڑتے؟ کیا ایک بار علاج کرانے کے بعد پھر علاج نہیں کراتے؟ جب مرض ہوگا تب علاج کراؤ گے، آج زکام ہوا کل ہوا پھر علاج کراؤ؟ اگر کہیں کہیں کہ صاحب یہ کیا توبہ ہوئی، یہ تو کھیل ہو گیا، تو صاحب کھیل ہی صحیح، مگر وہ کھیل ہے جسے کہا کرتے ہیں کہ کھیلتے ہی کھیلتے گھر بس جائے گا، کھیل ہی کھیل میں گھر بس جائے گا۔ توبہ حقیقی نہ صحیح، توبہ حقیقی سے تشبہ تو ہے اس میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ تعالیٰ تو اسی کو شمار کر لیں گے، جس قوم کی شبہات کو اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم کا ہو جاتا ہے۔ تم نے تائبین کے ساتھ تشبہ کر لیا، تم نے ان کی شباہت اختیار کر لی، بس تم ان میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بخشیں گے عابدین کو، اللہ تعالیٰ تائبین کو بھی بخشیں گے جو توبہ کرنے والے ہیں، تو تائبین کے بارے میں بھی بشارت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا، بس تم تائبین میں شامل ہو جاؤ تمہاری بھی نجات ہوگی۔ جب یہ علاج معلوم ہو گیا کہ اس قدر مجرب ہے، اور قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے اسے نازل کر کے اپنے بندوں پر رحمت کی بارشی فرما دی ہے، تو اب خبردار اس علاج کی وقت دلوں سے کم نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر لمحہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت دل سے بس ایک ہی آواز ہو, دل ہر وقت یہی کہے یا اللہ معاف کر دی, یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا, معاف کر دی آئندہ نہیں کروں گا, اس کو دل کی آواز بنا لو. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.